أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مدير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين صاحب خلق العظيم رحمة العالمين سيد المرسلين طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سلام
عليكم
جانِ گرامی ان مجالس کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے عالمی حکومت اور نظریہ قرآن سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 انتخاب کی گئی ہے اس میں ارشاد احدیت ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ اور بلا شبہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں اس بات کو لکھ دیا ہے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے میں نے عرض کیا کہ جیسا موضوع ہے ویسی ہی یہ آیت کریمہ ہے زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے میرے نیک بندے یہ بات اگرچہ قرآن کریم کی آیت میں ذکر ہوئی ہے لیکن خود قرآن کریم اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ نظریہ قرآنی ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس حقیقت کو تورات میں بھی لکھ دیا ہے اور زبور میں بھی بیان کر دیا ہے. یعنی یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ بات کہی جائے کہ قرآن کریم نے پہلی مرتبہ اس نظریے کو سامنے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے اور جس کا ذکر زبور میں بھی آیا ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز تورات اور زبور میں ذکر کی جائے گی انجیل اس سے مستثنا نہیں رہے گی، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم اس بات کا بیان کر رہا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں کہ جو روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہیں ان تمام کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ زمین کے وارث ظالم نہیں ہوں گے، زمین کے وارث قاتل نہیں ہوں گے، زمین کے وارث جارح نہیں ہوں گے، زمین کے وارث جبر کرنے والے نہیں ہوں گے، زمین کے وارث خون بہانے والے نہیں ہوں گے، زمین کے وارث حق کو غصب کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے. یہ چیز ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے اور اس حقیقت کو ہمیں وہیں سے معلوم کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ٹوئن ٹاور کو گرائے جانے کے بعد جو ایک کوشش کی گئی تھی، آخری کوشش سپر پاور کی طرف سے، وہ آخری کوشش یہی تھی کہ عالمی حکومت کو اس دنیا کے اندر رائج کیا جائے، ایک ایسی عالمی حکومت کہ جو جس کا سلسلہ 11 ستمبر سے شروع ہوا اور جس کے پس منظر میں پورے عالم اسلام کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا، تہمتیں لگائی گئی، تیسری دنیا کے لوگوں کو کے اوپر ظلم کیے گئے، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، مصیبتیں لائی گئیں، اور صرف اس لیے یہ کام کیے گئے کہ تصور یہ تھا کہ مکمل طور سے عالمی حکومت وجود میں آئے. ظاہر ہے کہ عالمی حکومت کے وجود میں آنے کا نظریہ ان کو بھی پہلے ہی سے ملا، اور جب پہلے سے ملا تو اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر عالمی حکومت ہو تو کیا شیطان نہ چاہے گا کہ اس زمین کے اوپر عالمی حکومت ہو؟ اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر عالمی حکومت ہو تو خدا کے مقابلے میں شیطان کی بھی یہ کوشش رہے گی کہ اس زمین کے اوپر عالمی حکومت ہو. نتیجے کے طور کے اوپر اس نے اپنی بھرپور کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں لاکھوں لاکھ انسان مار ڈالے گئے، قتل کر ڈالے گئے، تحریک کر ڈالے گئے، ان کا خون بہایا گیا، بستیاں اجاڑ ڈالی گئیں، ہزاروں مکان ویران کر دیے گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، صرف اس چاہ میں اور اس تصور میں کہ حکومت عالمی سطح کے اوپر حاصل ہو جائے. تو اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیطان اور اس کے نمائندے جب عالمی حکومت کا تصور کرتے ہیں تو عالمی حکومت کے حصول کے لیے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کو ویرانے میں تبدیل کر دے اور حاکم ہو جائے. لیکن جب اللہ کے بندے عالمی حکومت کے سلسلے میں اس نظریے کو پیش کرتے ہیں اور اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پروردگار عالم پہلی شرط ہی یہی لگاتا ہے کہ جو اس عالمی حکومت کو وجود میں لانے والے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک بندے ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ میرے بندے. میرے بندے کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کے بندے، رحیم کے بندے، کریم کے بندے، ودود کے بندے، غفار کے بندے، ستار کے بندے، ذوالجلال کے بندے، ذوالکرام کے بندے، ذوالاکرام کے بندے، یہ آپ جو ہے یہ آپ پوچھتے چلے جائیں گے، خدا کی عظمت اور جلالت کو مد نظر رکھتے چلے جائیں گے. پروردگار عالم جیسا حاکم ہے ویسا ہی حاکم پروردگار عالم اس دنیا کے اوپر معین کرنا چاہتا ہے. اور اس کی سب سے پہلی شناخت ہے، اللہ کے بعد کون سی شناخت ہے؟ اس نے اپنے کو نام کے اعتبار سے پیش کیا، تو نام کے اعتبار سے پیش کیا تو کہا اللہ. صفت کے اعتبار سے جب پیش کیا تو کیا کہا؟ الرحمن الرحیم. دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ القہار، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ وہ جو ہے وہ جو قہر کرنے والا ہے، وہ جو غضب کرنے والا ہے. تو الہی اور غیر الہی تصورات میں زمین اور آسمان کا فرق پایا جاتا ہے کہ جہاں شیطانی حکومت غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہاں قہر مد نظر ہوتا ہے، وہاں غضب مد نظر ہوتا ہے، اور جہاں الہی حکومت رائج کرنا چاہتی ہے وہاں رحمت مد نظر ہوتی ہے، وہاں کرم مد نظر ہوتا ہے. سلام ہے محمد والے. ہم یہ کہیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، ظاہر ہے کہ بھائی خالق ہے اس کائنات، اور اسی نے اس کائنات کو خلق کیا. میں ایک کینوس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے یہ دنیا بنائی، یہ کائنات، یہ زمین کا فرش جو زمر ردی ہو جاتا ہے بہار کے عالم میں، یہ بہترین پھول، یہ گلشن، یہ چمن، یہ لہلہاتے ہوئے سبزے، یہ باغات، یہ خوبصورت میوے، یہ دلکش نظارے، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ خوبصورت جھرنے، یہ پشکو پہاڑ، یہ بلند و بلند چوٹیاں، یہ دل فریب گھاٹیاں زمین سے اوپر اٹھیے، خوبصورت فضا، دلکش افق، نیلا آسمان، ستاروں کی بہترین شامیانے کے جیسی چمکیلی چمکیاں، درخشندہ چاند، تابندہ سورج، اور ان تمام مناظر میں کوئی ایک منظر ایسا نہیں ہے جو اپنی دلکشی اور پرفریب کیفیت سے انسانوں کو اپنی طرف جذب نہ کرتا ہو. کوئی ایک منظر ایسا نہیں ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان یہ تصور کرے یہ منظر اچھا نہیں ہے. نہیں، اس نے اگر چار موسم بھی رکھے ہیں تو بہار اپنی درخشانیوں سے نگاہوں کو اپنی طرف جذب کرتی ہے، گرمی پکنے والے میوے اور خوشبو دینے والے پھولوں سے سجی دھجی ہمارے دل و دماغ کو اپنی طرف جذب کرتی ہے. خزاں اگرچہ پتجھڑ کا موسم ہے لیکن وہی پتے جو سبز ہو کر ہمارے دلوں کو جذب کرتے ہیں وہ مختلف رنگوں میں ڈھل کر کے ایک اور کیفیت عطا کرتے ہیں. کوئی پتا زرد ہو جاتا ہے، کوئی سرخ ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور شکل میں آ جاتا ہے، اور یہ طرح طرح کے رنگ، اور وہ بھی دل فریب رنگ، انسانی فطرت کو اپنی طرف موڑنے کے لیے بدرجہ عدم صلاحیت رکھتے ہیں، مکمل صلاحیتیں رکھتے ہیں. اور جب خزاں کے بعد سردی کا موسم آتا ہے تو وہی دنیا کہ جو بہار میں سرسبز ہو جاتی تھی وہ ایک ایسا سفید پیراہن اوڑھ لیتی ہے کہ اس سفید پیراہن میں کوئی دھبا نظر نہیں آتا، اور ایسی پاکیزگی نظر آتی ہے کہ نگاہیں دیر تک ان سفید مناظر میں گم رہتی ہیں اور ان جلووں کو اپنی طرف جذب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تب یہ دنیا کہ جو اتنی دلکش ہے، جو اتنی پرفریب ہے، جو اتنی جاذب نظر ہے، اسے خلق کرنے والے نے خلق کیا اور نام اس کا رکھا دنیا، یعنی پس دنیا یعنی پس، اس کا نام دنیا رکھا ہے. اس اتنی پرفریب، اتنی جاذب نظر، اتنی خوبصورت، اتنی دلکش اور دنیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ سوچئے کہ جس خالق نے اتنی خوبصورت جگہ کا نام دنیا رکھا ہے تو اس نے وہ جگہ کیسی بنائی ہوگی جس کی وہ خود تعریف کرتا ہے. جس کی وہ خود تعریف کرتا ہے اس نے وہ جگہ کیسی بنائی ہوگی؟ اور دنیا کا مزاج کیا رکھا ہے؟ دنیا کا مزاج فنا رکھا ہے. اس نے دنیا کا مزاج کیا رکھا ہے؟ اس نے دنیا کا مزاج بنا رکھا ہے. یہ ایک جگہ کے اوپر باقی رہنے والی نہیں، یہ ایک کیفیت پہ باقی رہنے والی نہیں، یہ ایک مزاج پہ باقی رہنے والی نہیں، یہ ایک رنگ کے اوپر باقی رہنے والی نہیں. اس میں تغیر پایا جاتا ہے، اس میں تبدل پایا جاتا ہے، اس کے مزاج میں تلون پایا جاتا ہے، اور یہ اپنی فنا کو ہر آن بدل بدل کے واضح کرتی ہے کہ میں ابھی کچھ ہوں، پھر کچھ ہوں، پھر کچھ ہوں. تو ہمیں فنا ہی کا درد دیا کرتی ہے. صبح کچھ ہے، شام کچھ ہے، دن کچھ ہے، رات کچھ ہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے اپنے ہر آن بدلتے ہوئے رنگ اور بدلتے ہوئے طریقے سے کہ مجھ میں بقا کا مزاج نہیں پایا جاتا، مجھ میں فنا کی کیفیت پائی جاتی ہے. جب مجھ میں بقا کا مزاج نہیں پایا جاتا تو یہ انسان کتنا جسے کہنا چاہیے فریب کھانے والا ہے، یہ انسان کتنا بھولا بھالا ہے کہ ان بدلتے ہوئے مناظر سے بھی عبرت نہیں لیتا اور اس کی فنا کے مزاج سے بھی عبرت نہیں لیتا کہ اس سے کیوں دل لگائے، اس سے کیوں دل لگائے جس کا مزاج ایک طرح کا نہیں ہے. کیوں نہ اس سے دل لگانے کی کوشش کی جائے کہ جہاں ہمارا یہ وقت، مختصر وقت، ہماری یہ مختصر زندگی، ہمارا یہ مختصر زمانہ اس عالم بقا کے لیے ہے. اور جب اس عالم بقا کے لیے ہے جو خدا کی نظر میں بھی دلکش ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کو عالم بقا میں بھیجا جانا ہے تو اسے محدود عمر دے کر کے نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ وہاں اسے باقی بنا کے بھیجا جائے گا. تم فیہا خالدون، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اب اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں آئے تو اس دنیا سے ہم وابستگی نہیں رکھ سکتے، اس دنیا میں ہم دل نہیں لگا سکتے، بلکہ اس دنیا میں یہ اسٹرگل کرنا چاہیے. اور یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ ہم اپنی پوری لائف اسٹرگل کرتے ہیں سکون کے لیے، اور ہر انسان یہ کام کرتا ہے اور ہر انسان دھوکہ کھاتا ہے. ہر انسان یہ کام کرتا ہے کہ اپنی لائف میں سکون کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، صبح سے اٹھتا ہے اور رات کو تھک کر کے بستر کے اوپر گر پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ اسی طرح سے کچھ دن اور گزار لوں تاکہ سکون کی زندگی حاصل ہو. اور وہ بھی سکون کی زندگی اسی دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں سکون کی تلاش کرتے کرتے وہ تھک کے مر جاتا ہے.
سکون کی تلاش کرتے کرتے وہ تھک کر مر جاتا ہے. کتنا بھولا ہے یہ انسان, کتنا بھولا ہے یہ انسان کہ یہاں سکون تلاش کر رہا ہے کہ جہاں سکون ہے نہیں, جہاں سکون ہے نہیں وہاں سکون تلاش کرتا ہے, جہاں آرام ہے نہیں وہاں آرام تلاش کرتا ہے, جہاں خوشی ہے نہیں وہاں خوشی تلاش کرتا ہے, جہاں راحت نہیں ہے وہاں راحت تلاش کرتا ہے. یہ دنیا بنی تھی کس لیے؟ یہ دنیا اس لیے بنی تھی کہ راحت حاصل کی جائے, آرام حاصل کیا جائے, لیکن کہاں؟ یہ دار عمل بنایا گیا تھا کہ اس میں عمل کرتے چلے جاؤ, دنیا کے سکون کے لیے نہیں, آخرت کے سکون. دنیا کے سکون کے لیے آخرت کے, تو ہمارا جو بھی عمل ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے معاف کریں گے, ظاہر ہے کہ مقدماتی طور کے اوپر کچھ باتیں ذہن خود کی آمادگی کے لیے ضروری ہوتی ہے, لہٰذا آج کچھ اسی طرح کی باتیں آپ کی خدمت درج کروں. یہ تو اور سوال پڑھیں محمد وعلی محمد. اب یہ دنیا جو ہے اس کے لیے نہیں ہے کہ یہاں کے سکون کے لیے آدمی اسٹرگل کرے, یہاں کا سکون سکون ہی نہیں ہے, یہاں کا آرام آرام ہی نہیں. کم از کم اگر دنیا والے سبق نہیں لیتے تو ہمیں تو سبق لینا چاہیے. میں اہل بیت علیہم السلام کی زندگیوں سے تو سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے کبھی اپنی اس زندگی کے لیے کوئی سکون کی سبیل نہیں کی. کوئی ایک امام اٹھا لیجیے, کسی امام کی سیرت اٹھا لیجیے, کسی ایک امام نے اپنی اس زندگی کے لیے سکون کی کوئی سبیل نہیں, اس زندگی کے لیے سکون کی کوئی سبیل نہیں. اور ہمارے یہاں ہے ہی نہیں یہ فلسفہ, یہ نظریہ ہی نہیں ہے. ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں جو دائرہ اسلام کے اندر ہے, کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں کہ جس کا حکم اسلام نے دیا ہے, اس عمل کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں اور جو نیت کرتے ہیں اس میں اس زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. اس زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ والے نماز پڑھتا ہوں تاکہ یہ زندگی خوشحال ہو, کبھی نیت کی اس طرح کی؟ اللہ والے روزہ رکھتا ہوں تاکہ اس زندگی میں سکون ملے, اس میں روزہ رکھا اس نیت کے ساتھ, اور اگر رکھے گا تو قبول ہوگا. پالنے والے حج کرتا ہوں تاکہ یہ زندگی خوشحال ہو. کوئی بھی عمل, کوئی بھی اسٹرگل, کوئی بھی حرکت جو ہم سے اسلام لینا چاہتا ہے, جو عمل ہم سے کرانا چاہتا ہے, اس میں ارادہ کیا ہے, اس میں نیت کیا ہے, اس میں فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے پالنے والی یہ عمل انجام دیتا ہوں تاکہ تیرا قرب حاصل کروں, یہ عمل انجام دیتا ہوں تاکہ تیرا قرب حاصل کروں. تو اگر خدا کا قرب حاصل کرنا ہوگا تو اس دنیا کو ذہن سے نکالنا ہوگا تاکہ قرب پروردگار حاصل تصور ہی ذہن سے نکالنا ہوگا کہ یہاں کا عیش, یہاں کا آرام, یہاں کا سکون. اچھا اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں لیکن آپ کسی طرح کی زندگی بھی گزار لیں, کسی بھی طرح کی زندگی گزار لیں, ہمیں تو وہاں کے لیے جینا ہے, ہم چاہے جیسے یہاں جی. بڑی توجہ ہے تعلیم, چاہے جیسے زندگی بسر کر لیں, हम तो वहां के लिए जीना चाहते हैं, वहां का सुकून चाहते हैं, वहां का आराम चाहते हैं। अगर वहां का आराम चाहते हैं तो क्या यहां की नकबत चाहते हैं, यहां की रुस्वाकुन जिंदगी चाहते हैं, यहां की बुझी बुझी जिंदगी चाहते हैं? परवरदिगार आलम तो बड़ी दिलकश दुनिया बनाई कि इसमें जियो, इसमें रहो, लेकिन हमारे पास आने के लिए रहो इसमें तसव्वुर रहे कि वहां जाना है, यहां दिल नहीं लगाना, ख्याल रहे कि वहां जाना है, यहां दिल नहीं लगाना। बड़ी मुश्किल जो है वो यही है कि खालिक ने मखलूकात को भी खल्क किया और इस दुनिया को भी खल्क किया, हमको भी खल्क किया और इस दुनिया को भी खल्क किया, हमसे ये कहा कि भेज रहा हूं वहां, लेकिन हमारे पास आने के लिए शबो रोज स्ट्रगल करते रहो। हमारी भूल जो हुई वो ये हुई कि जिसने भेजा था उसका ध्यान दिल से निकल गया, उसका ख्याल जहन से निकल गया, यहां की दिल फरेबियों ने हमें अपनी तरफ जज्ब कर लिया। जब खुदा को फरामोश कर दिया तो दुनिया ने अपनी तरफ हमें खींच लिया, और जब दुनिया के असीर हो गए तो यही दुनिया दिल फरेबियों के साथ हमसे दूर हो गई। यही होता है, यही होता है, ये दुनिया पहले अपनी तरफ खींचती है और जब हम उसके असीर हो जाते हैं तो छलावा बनकर के हमसे दूर हो जाते हैं जी, और उसके बाद फिर हमें ना इस दुनिया में एक सांस भी हमारी सुकून और चैन की नहीं होती, इज्जत और आबरू की नहीं होती, घर से निकल जाते हैं, वतन से निकल जाते हैं, अजीजों को छोड़ देते हैं, अपने प्यारे और अच्छे माहौल को छोड़ देते हैं, और उसके बाद दुनिया की तलाश में निकलते हैं, पता नहीं सुकून मिलता है कि नहीं मिलता, पता नहीं आराम मिलता है कि नहीं मिलता, दुनिया के लिए निकलते हैं। काश हम अल्लाह के लिए निकले, काश हम अल्लाह के लिए निकले, अल्लाह के लिए हरकत करें। जो अल्लाह के लिए हरकत करता है उसे ये दुनिया फरेब नहीं देती, और यही वो फलसफा है कि जिसे इस आयत करीमा में बयान किया गया है, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए पैगंबर आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अब कोई चीज बची है जो आपकी इस दुनिया से अलग हट करके बयान की जा रही है? इबादत भी इसमें शामिल है, परहेज भी इसमें शामिल है, जिंदगी भी इसमें शामिल है, मौत भी इसमें शामिल है। ये सारी चीजें सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए, और जब सिर्फ अल्लाह के लिए होगी तो अल्लाह हमें अपनी जात से करीब कर लेंगे। वही चीज ये जिसके लिए उसने हमें हमसे इरादा कराया और वतन के लिए अल्लाह, और फिर हमें अपनी बारगाह तक पहुंचाना चाहिए। जो कुर्बे परवरदिगार में जिएगा वो किस हाल में जिएगा? नेमतों के साथ, बका के साथ, दवाम के साथ, अजमतों और जलालतों के साथ जिंदगी बसर करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां नकबत के साथ जिंदगी, लाकानूनियत की जिंदगी, यूं ही फजूल की जिंदगी बसर करना नहीं, वहां तक जाना है, और जब वहां तक जाना है तो उसके लिए कुछ रास्ते भी और कुछ रूट भी मुअय्यन करना होंगे, ये जो वहां तक पहुंचा दे। अब उसके लिए हम खुद से अपने से न रास्ते बना सकते हैं न रूट बना सकते हैं। जिसने वहां से भेजा है और जो हमें वहां तक पहुंचाना चाहता है, लाना चाहता है, वो खुद हमारे लिए रूट भी मुअय्यन करने वाला है, और इसी रूट के मुअय्यन करने और इसी राह के तश्कील देने का नाम है दीन। دین کے معنی کچھ موٹے، کچھ بہت بڑے، کچھ بہت بھاری بھرکم، کچھ اور ایسے نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والے ہیں۔ میں اپنے جوانوں کے لیے دین کا سادہ ترین مفہوم اور مطلب پیش کرتا ہوں۔ دین یعنی لائف اسٹائل، دین یعنی طریقہ زندگی، زندگی کی روش، زندگی کا طریقہ، زندگی کا طور، زندگی کا چلن، اس کو کہتے ہیں دین۔ کسی اور چیز کا نام دین نہیں ہے۔ تب ہم نے جو دین اختیار کر لیا ہو اسی دین کے اوپر ہماری موت ہوگی۔ بات سمجھ میں آئے، ذہن میں رہے۔ نماز پڑھنے والے بھی دین خدا سے الگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہاں، ہم نے اپنا طرز زندگی کیا رکھا ہے، اسی کو کہتے ہیں دین۔ کھانے کے سلسلے میں رضائے پروردگار، پہننے کے سلسلے میں رضائے پروردگار، یعنی رضائے پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ جو گائیڈنس اس نے دی ہے اس کے مطابق، کھانا اس کی گائیڈنس کے مطابق، پہننا اس کی گائیڈنس کے مطابق، مکان خریدنا اس کی گائیڈنس کے مطابق، زندگی بسر کرنا اس کی گائیڈنس کے مطابق، اس کی رہنمائی کے مطابق، اسے کہتے ہیں دین۔ اس کو کہتے ہیں دین، کسی اور چیز کا نام دین نہیں ہے۔ کتاب بہت بڑی، کوئی بھاری بھرکم ایسی چیز ہے کہ جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور جسے کوئی اپنا نہیں سکتا۔ ہم نے اپنا لائف سٹائل جو بنایا ہے بنایا ہے، دنیا نے جو لائف سٹائل ہمیں دے دیا اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور یہ فکر نہیں کر رہے ہیں کہ خداوند عالم نے بھی ایک لائف سٹائل ہمارے حوالے کیا ہے، اور اس میں وہ لائف سٹائل جو ہم سے بیان کی گئی ہے اس کی ایک کتاب ہے، کہ جس کتاب میں اس نے وہ ساری اس لائف سٹائل کے لاز لکھ دیے، بائی لاز لکھ دیے، قوانین لکھ دیے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ سلام پڑھے محمد والے
محمد،
اس نے یہ کتاب ہمارے حوالے کیے۔ اس کتاب کی بنیاد کے اوپر جس طرح سے زندگی کا ڈھانچہ، زندگی کا نظریہ جو ہم دے رہے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اگر زندگی بسر کرو گے تو تمہاری یہ فنا والی زندگی بقا میں تبدیل ہو جائے گی۔ تمہاری یہ 60-70-80 سال کی زندگی بقا کی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی، اور تمہاری کے لمحاتی لذتیں دائمی لذتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جو لمحاتی لذتیں تمہیں یہاں مل رہی ہے، یہی لذتیں دائمی لذتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کے اندر ہمیں اصولی طور پر زندگی بسر کرنی۔ اب ہم نے یہ کہا کہ آپ مولانا نے بڑی اچھی بات کی، اصولی طور سے زندگی بسر کرنی، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ تو کر ہی رہے ہیں اصولی طور سے زندگی بسر۔ کتنے ایسے قوانین ہیں، میری طرف متوجہ رہیے، سب آپ
محمد اللہ صلی اللہ محمد علی محمد،
کتنے ایسے قوانین ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ ایک بات مد نظر رہے، پروردگار عالم نے فطرت کی بنیاد پر انسان کو خلق کیا، اور اسی فطرت کی بنیاد کے اوپر پروردگار عالم نے ہمیں عقل دی۔ عقل یعنی وہ نور پروردگار کہ جس میں منشائے پروردگار پروان چڑھتی ہے، وہ جوہر پروردگار کہ جس میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی فکر پروان چڑھتی ہے۔ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے احادیث میں، کلما حکما به العقل حکما به الشرع، ہر وہ چیز جس کا حکم عقل صالح اور عقل سلیم دیتی ہے، یعنی رائے صحیح عقل، کسی نظریے سے مرغوب ہونے والی عقل نہیں، کسی فکر سے مرغوب ہونے والی عقل نہیں، بلکہ صحت مند اور سالم عقل، ہر اس چیز کا جس چیز کا بھی وہ حکم دیتی ہے وہی حکم شریعت ہوتا ہے، وہی حکم شریعت ہوتا ہے۔ تب آپ دیکھیے ہماری عقل اتنی سلیم بنائی ہے پروردگار عالم نے کہ یہی مفہوم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے اگر خالق رہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ارشادات انبیاء اور ائمہ کو سمجھنے کے لیے یہ عقل کافی ہے اگر سالم رہے, اگر صحت مند رہے, اگر صحیح رہے. تو یہی جو فیصلہ کرتی ہے وہی شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کے تمام ممالک میں انسانی فلاح اور بہبود کو باقی رکھنے والے جتنے بھی سماجی قوانین بنائے جاتے ہیں جس میں انسانی فلاح اور بہبود کو مد نظر رکھا جاتا ہے, کسی اور سیاست کو نہیں, انسانی فلاح کو مد نظر رکھا جاتا ہے, شریعت کہتی ہے تمہیں اس کی پابندی بھی لازم ہے. اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو دنیا والے تو ٹکٹ دیں گے لیکن ہمارے لکھنے والے لکھیں گے گناہ. ٹکٹ کو تو یہاں کی عدالت معاف کر سکتی ہے لیکن اس گناہ کا وہاں حساب و کتاب دینا پڑے گا. اس حقیقت کو سمجھ لیا اچھی طرح سے آپ؟ ہماری لائف اسٹائل جو ہے, ہمارا دین جو ہے, ہماری اس دنیا میں فطری چیز ہے. اگر فطری نہ ہوتا تو انسانی فلاح کے لیے بنائے جانے والے قوانین کی پابندی بھی ہمارے مراجع کی طرف سے, فقہا کی طرف سے یا ہمارے ائمہ کی طرف سے تاکید نہ کی جاتی. جتنے بھی فلاحی انسانی فلاح کے لیے قوانین بن رہے ہیں, چاہے جس ملک میں ہو, چاہے جس جگہ کے اوپر ہوں, تمہیں ان کی پابندی ضروری ہے اس لیے کہ وہ انسانیت کے لیے بنائے. انسانیت یعنی دین, دین یعنی انسانیت, اس کے علاوہ کچھ ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ انسانیت پیور ہو. کسی جذبے سے وابستہ نہ ہو. ایک مرتبہ صلی اللہ پڑھیں محمد والے محمد تو اب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ہمارے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم چاہے جس طرح سے بھی زندگی بسر کریں. اب کیا ہوگا اس کے لیے؟ کہ اس کے لیے ایک نظام مند زندگی کی ضرورت ہے, ایک منظم زندگی کی ضرورت ہے. جب تک منظم زندگی بسر نہ کرو گے اس وقت تک یہ زندگی اچھی زندگی نہیں بن سکتی اور یہ دین صحیح بروئے عمل نہیں آ سکتا, صحیح طور سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر نامنظم زندگی بسر کرو گے تو کوئی بھی ایک انسان کسی دوسرے کے حق کا پاس و لحاظ نہیں کرے گا, ظلم شروع ہو جائے گا, بربریت شروع ہو جائے گی, لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے, لوگ ایک دوسرے کے حق کو غصب کریں گے, لوگ فساد برپا کریں گے, لوگ فتنہ برپا کریں گے, لوگ تباہیاں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ منظم زندگی نہیں ہے. میں آگے آپ کی مدد, منظم زندگی نہیں ہے. تو اب یہ منظم زندگی چونکہ نہیں ہے لہذا کوئی بھی اگر اٹھنے کے بعد حاکم ہو جائے زور کے ذریعے, قہر کے ذریعے, غلبے کے ذریعے, فوج کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, توانائی کے ذریعے, تو وہ اپنی طاقت کے اوپر, اپنی توانائی کے اوپر, اپنے زور کے اوپر, اپنے جبر کے اوپر دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ رحم کرے گا, محبت کرے گا, مہربانی کرے گا, لوگوں کے حق کو ادا کرے گا؟ نہیں. جس راستے سے اس نے یہ غلبہ حاصل کیا ہے اس کی فکر یہ ہوگی کہ یہ غلبہ زیادہ دیر تک برقرار رہے, اور جب وہ فکر کرے گا کہ زیادہ دیر تک یہ غلبہ برقرار رہے تو چونکہ اس نے ظلم سے غلبہ پایا ہے لہذا ظلم کو زیادہ دیر تک جاری رکھے, ہے کہ نہیں؟ ظلم کو زیادہ دیر تک جاری رکھے گا, مظالم زیادہ سے زیادہ کرے گا, لوگوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرے گا، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، لوگوں کے اوپر گویا جبر کرے گا، ان کے حقوق مارے گا، ان کے حقوق ضبط کرے گا، اور اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی حکومت کو دائمی حکومت بنانے کی کوشش کرے گا. اسے یہ نہیں معلوم کہ ظلم کی ہانڈی ایک دن بھر جاتی ہے، ظلم کا گھڑا ایک دن بھر جاتا ہے، اور پھر کوئی دوسرا اس سے بڑا ظالم آ جاتا ہے جو اسے تہہ دیکھ کر دیتا ہے، پھر وہ ظلم کرنا شروع کرتا ہے. اور آج نہیں برسا برس سے یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. یہ کیوں سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ اس لیے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ انسانوں نے اپنے خدا کی بات کو نہیں سنا، انسانوں نے اپنے خدا کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا. خدا کی حاکمیت، خدا انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر شے کے اوپر توانائی رکھنے والا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ اس دنیا کا کارساز ہے، وہ اس دنیا کا رب ہے، وہ اس دنیا کی پرورش کرنے والا ہے، وہ اس دنیا کو پروان چڑھانے والا ہے. تو سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات. اب پروردگار عالم کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ چونکہ وہ طبیعتاً رحمان اور رحیم ہے، میں ابھی ایک تصویر پیش کر چکا ہوں کہ انسان اگر اپنی فکر کے ذریعے حکومت حاصل کرے گا تو کیا کرے گا؟ ظلم کی راہ اپنائے گا. لیکن اگر اس نظریے کو مد نظر رکھا جائے، وہ نظریہ کیا ہے؟ اللہ کی حکومت. اللہ کون؟ رحمان و رحیم. اللہ کی سب سے پہلی شناخت یہی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو حاکم کون ہوا؟ اللہ. پہلا حاکم کون ہے اس کائنات کا؟ اللہ، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے. تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آئے گا نہیں حکومت کرنے کے لیے، وہ یہاں نہیں آئے گا حکومت کرنے کی، وہ اپنا نمائندہ بھیجے گا جو اس کائنات پر رہنے والے انسانوں کو خدا کی حاکمیت کے تحت زندگی بسر کرنا سکھائے. میری لفظ جو ہے رائدہ نہ کر دیجیے گا، جو اس کائنات کے اوپر رہنے والے انسانوں کو اللہ کی حاکمیت کے تحت زندگی بسر کرنا سکھائے. تو اللہ سے بات کہاں پہنچی؟ رسول تک. رسول نے آ کے یہ بتایا کہ وہ حاکم حقیقی رحمان ہے، وہ حاکم حقیقی رحیم ہے، وہ حاکم حقیقی خالق ہے، وہ حاکم حقیقی رازق ہے، وہ حاکم حقیقی سب کو پالنے والا ہے اور سب کی پرورش کرنے والا ہے. لہذا اس کی اطاعت سب سے بہتر ہے. کیوں اطاعت بہتر ہے؟ وہ ظلم نہیں کرتا، وہ بربریت نہیں کرتا، وہ غصب نہیں کرتا، وہ فریب نہیں دیتا، وہ مصیبتیں نازل نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی مشکل کشائی کرتا ہے. تو اب اگر وہ ایسا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا، اب ایسے کو نمائندہ اپنا بھیجنا چاہیے. رسول آئے جنہوں نے اس نمائندے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے تعارف کرایا اپنا، اور اس کی حاکمیت کا یہ پورا نظام پیش کیا. وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. تو اب یہ تھا بتانے والا، یہ تھا بتانے والا، یہ تھا تعارف کرانے والا. توجہ ہے میری طرف. یہ تعارف کرانے والا تھا، یہ پہچانوانے والا تھا خدا کو، اور بندوں کو خدا سے جوڑنے والا تھا، بندوں کو خدا سے جوڑنے والا. تو اب جب یہ اس صفت کا حامی تھا، تو اب اس کے لیے لازمی اور ضروری تھا کہ کوئی ایسا نمائندہ اپنی طرف سے بھی پیش کرے، کوئی ایسا نمائندہ بھی اپنی طرف سے پیش کرے جو اللہ کی حکومت کا مجسم نمونہ. قائم زمین کے اوپر. اللہ کی حکم حاکمیت کا مجسم نمونہ اس زمین کے اوپر ہو. چونکہ واجب عالم امکان میں نہیں آ سکتا, لہذا عالم امکان سے کوئی ایسی ذات کا تعارف ہونا چاہیے اس نمائندہ پروردگار کی طرف سے, اس نمائندہ پروردگار کی طرف سے کہ جو عالم امکان میں خدا کا نمائندہ ہو, جو عالم امکان میں خدا کا نمائندہ ہو. یعنی یوں کہا جائے کہ ہے تو عالم امکان میں لیکن اس کے اندر مظاہر پروردگار جلوہ گر ہے. یہ مظہر عجائب ہے, ہے تو بندہ لیکن آنکھیں عین اللہ ہے, ہاتھ ید اللہ ہے, زبان لسان اللہ ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی آنکھیں عین اللہ ہے, اس کی زبان لسان اللہ ہے, اس لیے کہ حاکمیت اللہ کو ثابت کرنے کے لیے ہاتھوں کی قوت کی ضرورت ہے, اس کی بصیرت کو ثابت کرنے کے لیے آنکھوں کی بینائی کی ضرورت ہے, اس کی زبان کی اس کے کلام کی حقیقت اور واقعیت کو ظاہر کرنے کے لیے لسان الہی کی ضرورت ہے. لہذا لازم تھا کہ وہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان نمائندہ تھا اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری تھا کہ اپنے تمام پیغامات کو پہنچانے کے بعد حاکمیت الہی کے ایک نمائندے کی پہچان بھی کراتا جائے, تاکہ یہ لائف اسٹائل بھول بھلیوں میں گم نہ ہونے پائے. یعنی قانون الہی کو بتانے والا اور ان پر عمل کرانے والا ایک ایسا موجود ہو جو بندے وہاں سے آئے ہیں انہیں یہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دے. جو وہاں سے آئے ہیں انہیں یہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچائے. تو اب اس کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ بعنوان لطف انسانوں کے لیے معین کیا, لطف کے طور پر. یہ کرم ہے پروردگار عالم کا. انسان بدبخت ایک کے بعد دوسرے نبی کو قتل کرتا جا رہا ہے اور پروردگار عالم جو رحمان و رحیم ہے اپنے لطف کے ذریعے ہدایتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی حیات کا زمانہ آتا ہے اور آپ آخری نبی کی شکل میں دین پروردگار کو کہ جو انسانوں کے لیے صحیح لائف اسٹائل پروردگار عالم کی طرف سے معین کی گئی تھی اسے بتانے کے لیے, اور جب اسے بتانے کے لیے تشریف لائے اور اپنی مختصر سی زندگی میں یہ تمام پیغامات پہنچا دیے تو کیا یہ معجزہ ہو جاتا؟ کیا یہ معجزہ ہو جاتا کہ پیغمبر ایک چیز کہہ دیتے اور سننے والے جو ہے نہ صرف یہ کہ سن بھی لیتے, سمجھ بھی لیتے, پاک بھی ہو جاتے, نوری بھی ہو جاتے, پاک بھی ہو جاتے اور نوری بھی. 11 سال کے عرصے میں جس میں 83 اور 84 جنگیں, اور ان جنگوں کے دوران اخلاق کا یہ مجسمہ احکام الہی کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے, تو یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ سارے کے سارے نہ ایک ذہن رکھتے ہیں, نہ ایک فکر رکھتے ہیں, نہ ایک مزاج رکھتے ہیں, نہ ایک انداز رکھتے ہیں, نہ ایک طریقہ رکھتے ہیں, نہ ایک دل رکھتے ہیں, نہ ایک زبان رکھتے ہیں. ہے تو سب کے سب اصحاب, ہے تو سب کے سب اصحاب. تو جب یہ نہ مزاج ہے, نہ طبیعت ہے, نہ سلیقہ ہے, نہ علم ہے, نہ فکر ہے, نہ طور و طریقہ ہے, تو سب کے سب عدول کیسے ہو جائیں گے؟ سب کے سب اصحاب کلہم عدول بأیہم اختلیتم اختلیتم, میرے اصحاب سب کے سب عادل ہیں, ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. یہ حدیث ابتدا ہی میں کنڈم ہوتی نظر آتی ہے, اپنی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ سلمان کے برابر اور دوسرا ہو جائے تو سورہ منافقون قرآن میں کیوں آیا ہے؟ سننے کے بعد جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, سنتا بھی جائے جذب بھی کرتا جائے, سنتا بھی جائے معلومات رسالت کو جذب بھی کرتا جائے, اور جب اپنی حیثیت کا اعلان کرنا چاہے تو یہ آواز دے علمنی رسول اللہ الفبا, میں نے رسول خدا سے ہزار پاپ حاصل کیے, فتح علی من کل باب الف باب, اور میرے لیے ہر باب سے ان کے ہزار دروازے کھلے. سلام پڑھے محمد والے محمد, بہتر انداز سلام پڑھے محمد والے محمد, بالآخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ واجب اور ضروری تھا کہ ایسے کچھ افراد کو اپنی اس امت کے درمیان سے منتخب کرے کہ جن کی خود تربیت کی ہو, جنہیں خود پالا ہو, جنہیں خود پروان چڑھایا ہو, جنہیں خود آغوش میں پالا ہو, جنہیں پرکھ لیا ہو, جنہیں سمجھ لیا ہو, جنہیں پہچان لیا ہو, جنہیں آغوش میں لیے کے بغور دیکھ لیا ہو, جنہیں اپنے پیچھے پیچھے چلا کے سمجھ لیا ہو, جنہیں اپنے بستر کے سلا کے سمجھ لیا ہو. سلام پڑھے محمد والے محمد, جب سمجھ لے تو چونکہ رب العالمین, میں پسند کر دیتا ہوں آج کی گفتگو کو, چونکہ رب العالمین ہے, اب وہ عالمی نظام کی کیفیت, عالمی نظام کا حقیقی مالک کون ہے؟ پروردگار عالم, اس نے نمائندہ بھیجا رحمت للعالمین, وہ بھی عالمین کے لیے رحمت بنا کے آیا, اور جب عالمین کے لیے رحمت بنا کے آیا تو اس کے لیے لازمی تھا کہ جیسا وہ عالمین کے لیے رحمت ہو ویسا ہی جس کی وہ شناخت کر کے اس دنیا سے جا رہا ہو وہ بھی عالمین کے لیے رحمت بن جائے, عالمین کے لیے رحمت بن جائے, یعنی ایسا ہو کہ اگر چادر ڈال دی جائے تو دنیا پہچان نہ سکے کہ محمد وہ رہے ہو جائے. سلام پڑھے محمد والے محمد, رب العالمین کے نمائندے رحمت للعالمین پر واجب تھا کہ یہ اقدام کر کے جاتے. میں یہاں سے پھر اٹھاؤں گا اس بات کو, یہ واجب تھا کہ یہ اقدام کر کے جاتے کہ اپنی جگہ کے اوپر اپنے جیسا کسی کو نمائندہ بنا کے جاتے, اور اگر یہ واجب نہ ہوتا, یہ واجب نہ ہوتا تو اس شدید لہن سے خدا کی طرف سے ارشاد نہ ہوتا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو آپ نے رسالت ہی انجام نہیں دی. رسالت کاہے کی تھی؟ حاکمیت الٰہیہ کے اعلان کی رسالت, تو یہ حاکمیت الٰہیہ کے اعلان کی جو رسالت تھی, اس رسالت نے اس حاکمیت الٰہیہ کو اس زمین پر رائج کرنے کے لیے کچھ کیا یا نہیں, معین کیا کہ نہیں کسی کو جو نمائندہ حکومت الٰہی بنے؟ اگر معین نہیں کیا تو آیت کہہ رہی ہے اگر آپ معین نہ کریں گے تو گویا اپنے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. آپ سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی اہم بات تھی
کہ حکومت الہی کا ایک نمائندہ رسالت خود معین کر کے جائے. اتنی اہم بات تھی، اتنی اہم بات تھی کہ اگر یہ نمائندہ معین نہ کیا جاتا تو رسالت ہی درمیان سے صاف ہو چکی. تو جب رسالت درمیان سے صاف ہو جاتی تو کچھ رہتا باقی. اب اعلان کہنے کے اوپر بات آتی ہے کہ اعلان ولایت امیر المؤمنین اس قیمتی شے کا نام ہے کہ اس اعلان ولایت میں رسول کی رسالت کا بھی پاس رکھا اور خدا کی حاکمیت کا بھی. کہ اگر یہ اعلان نہ ہوتا تو نہ اللہ کی حاکمیت پہچانی جاتی نہ رسول کی رسالت ثابت رہتی، نہ رسول کی رسالت ثابت رہتی. یہاں تک آپ آ گئے، اس بات کو ذہن میں رکھیے. کل یہی سے میں آپ کی خدمت میں اگلی گفتگو آپ کی خدمت پیش کروں گا. بہت اہم چیز تھی اعلان ولایت امیر المؤمنین. اسی لیے ہم غدیر کے مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اگر امت غدیر سے ہٹ جائے تو نہ توحید اس کی سمجھ میں آئے گی نہ رسالت اس کی سمجھ میں آئے گی. اسی لیے ہم غدیر کو اہمیت دیتے ہیں کہ اگر امت غدیر سے ہٹ گئی تو نہ توحید اس کی سمجھ میں آئے گی نہ رسالت اس کی سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ غدیر توحید کی شناخت کا مرحلہ ہے، غدیر رسالت کی شناخت کا مرحلہ ہے. اگر غدیر سامنے سے ہٹ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر کو الگ کر کے مسلمانوں نے جب خدا کی طرف نگاہ ڈالی تو خدا کو ایسا پایا کہ اس کے ہاتھ بھی نظر آئے، اس کے پاؤں بھی نظر آئے، اس کی آنکھیں بھی نظر آئیں، اور تو اور خدا کو اس منزل پہ پہنچا دیا کہ اگر جہنم نے یہ آواز بلند کی، خدا نے کہا ہل اطلاع دے، کیا تو بھر گئی؟ ادھر سے آواز آئی ہل بن مزید، کچھ اور بھی ہے. اب خدا چونکہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے پاس کچھ تو ہوگا نہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے، خدا اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے. اگر غدیر سے ہٹ کے توحید کو دیکھا جائے گا تو اس توحید میں خدا اتنا مظلوم ہوگا کہ اس کے وجود کا ایک حصہ جہنم میں نظر آئے غدیر سے ہٹ. اور اگر غدیر سے ہٹ کے رسالت کو دیکھا جائے گا تو وہاں عصمت قائم نظر آئے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. میرے احباب جانتے ہیں کہ میں نعرے والی مجلس سے خوب پڑھا کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ نہ وہ موقع ہے نہ وہ حالات ہیں، اور ہمارے جوان اور ہمارے بچے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ان فکروں کو ہم اپنے ذہنوں، اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر بٹھائیں کہ انہیں آمادہ ہونا چاہیے اس عالمی حکومت کے لیے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. دشمن نے اپنی بھرپور کوششوں سے عالمی حکومت کے سلسلے میں جو کچھ کرنا تھا کیا، لیکن اسمِ نظریہ کے الہی نظریہ ہے جسے عالمی حکومت کا نظریہ کہا جاتا ہے، اور وہ الہی نظریہ وہی ہے یَلَّوْ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا بَعْدَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہندوستان کو یا پاکستان کو یا ایران کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس لیے خطے کا نام نہیں لیا ہے، پوری زمین کا نام لیا ہے. اسمجھ میں آیا کہ امام زمانہ کی حکومت اس عالمی حکومت کا نام ہے کہ جب وہ آئے گی تو یہ پوری زمین عدل و انصاف سے بھری ہوگی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنے صدمے اٹھائے گئے، کتنی تکلیفیں برداشت کی گئیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس چیز، جس حکومت کا انتظار کر رہے ہیں اور جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، اس حکومت کی قیام کی راہ میں 1,24,000 انبیاء
ہزاروں اوصیاء اور اولیاء اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہا، خون بہا، اسی راہ میں خون بہا، اس حکومت کو برقرار کرنے کے لیے، اس حکومت کو برقرار کرنے کے لیے، اس دنیا میں اس حکومت کو رائج کرنے کے لیے، حکومت الہی کو قائم کرنے کے لیے، سید سجاد کے پیروں کی بیڑیاں، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، گلے کا توپ، یہ حکومت الہی کی برقراری کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، ہمارا عقیدہ بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جسے پروردگار عالم اپنی حجت بناتا ہے اس دنیا کے اندر، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ وَبِيُمِّهِ رُزِقَ الْبَرَا وَبِهِ سَبَتَتِ الْعَرْضُ وَالسَّمَا، آپ ہی کے سبب سے یہ زمین اور آسمان باقی ہے، جسے حجت خدا کہتے ہیں، اس کے لیے زیارت جامعہ میں ہے، کبھی سب تصل ارض و سما، آپ ہی کے سبب، انہیں کے سبب، کیا ہے؟ زمین اور آسمان اپنی جگہ برقرار ہے، اور انہیں کے سبب جو ہے دنیا کو رزق مل رہا، زیارت جامعہ میں اور بھی جملے ہیں کہ آپ ہی کے سبب آسمان سے بارش کا قطرہ نازل ہوتا ہے، قطرے قطرے جو یہ امام زمانہ کا تو فعل ہے کہ جو ہم کو یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں، آپ ہی کے سبب یہ ساری نعمتیں دنیا والوں کو مل رہی، تو حجت خدا کی حیثیت کیا ہے؟ حجت خدا اسے کہتے ہیں جو مدار وجود کائنات، مدار کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کیل کو کہتے ہیں کہ جس کے گرد جو ہے وہ چکی کے پارٹ گھومتے رہتے ہیں، تو اس کائنات کے گرد، یہ کائنات جس وجود کے گرد گھوم رہی ہے اسے حجت خدا کہتے ہیں، یہ کائنات جس وجود کے گرد آج بھی جو یہ کائنات باقی ہے، لولا الحجت، اگر حجت نہ ہو، یعنی حجت خدا نہ ہو، لساحت الارض والسماء، یا کچھ اور جملے ہیں لیکن مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حجت خدا اس زمین کے اوپر نہ ہو تو زمین اور آسمان جو ہے وہ باہم ٹکرا جائے، ختم ہو جائے، یہ زمین اپنے اڑے کو، یہ زمین اپنی تمام چیزوں کو لے کر کے اندر دھس جائے، یعنی تباہی آ جائے، ختم ہو جائے، وجود ہی ختم ہو جائے، حجت خدا کی وجہ سے، حیات امام زمانہ کی وجہ سے ہماری بقا ہے اور ہم باقی ہیں اور ہم سانس لے رہے ہیں۔ اب ایسے موقع کے اوپر آپ سوچئے کہ حسین حجت خدا ہے، وہ قتل کرنے والے نہیں جانتے کہ جس خواہش اور جس تمنا میں وہ حسین کو قتل کر رہے ہیں، یہ ہے قوم کیسے قتل کر رہے ہیں، جنہوں نے سید سجاد کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی، وہ سید سجاد کے پیروں میں بیڑیاں نہیں، ستون کائنات کے میں بیڑیاں ڈالی جا رہی، کائنات کے کھمبوں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی، اور اس کے بعد صبر کرنا سید سجاد، تحمل کرنا سید سجاد، قوت برداشت سید سجاد، یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جانتے ہیں کہ میرے ہی سبب یہ کائنات سانس لے رہی ہے، میرے ہی سبب یہ کائنات زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس دین کے بقا کے لیے اور حکومت الہی کے قیام کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام اسیری کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، بیمار اور وہ بھی بے ہوشی کے عالم میں، اور وہ بھی ابھی ابھی بابا کے قتل کی سنانی سنی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ آواز دی جا رہی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا، اور ایک مرتبہ پھر جو غش کے سے آنکھیں کھلتی ہیں دیکھتے ہیں کہ خیمے جل رہے ہیں، اور بیویاں خیموں سے اس طرح نکل رہی ہیں کہ اپنے منہ پہ تماچے مارتی ہیں, اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے. ابھی سید سجاد اسی عالم میں تھے کہ ظالم آگے بڑھے اور آپ کے نیچے سے بستر کھینچ کر کے آپ کو خاک کے اوپر ڈال دیا. یہ ہے بیمار کہ جو سب کی اس منزل کے اوپر ہے, ایک طرف بیویوں کو دیکھتا ہے, ایک طرف اپنی حالت زار دیکھتا ہے, ایک طرف سکینہ کے لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھتا ہے, ایک طرف جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتا ہے, ایک طرف نوکے نیزا پر اپنے بابا کو دیکھتا ہے, بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد تحمل کرتا ہے, اس کے بعد برداشت کرتا ہے, اس کے بعد صبر کرتا ہے. اس لیے کہ یہ منزل صبر و رضا کی منزل ہے کہ جس میں اس وقت سید سجاد ہے. اور ایک مرتبہ وہ منزل بھی آتی ہے کہ جب سید سجاد 11 محرم کو کربلا سے روانہ ہوتے ہیں اور مقتل کے درمیان سے اہل حرم کو گزارا جانے والا ہے, اور ایک مرتبہ بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے اوپر اپنے کو گرانا شروع کرتی ہیں, اور جناب زینب بے چینی کے عالم میں سید سجاد بے چینی کے عالم میں اپنے ماجائے کے لاشے کے اوپر اپنے کو گراتی ہے اور بیان کرنا شروع کرتی ہے, گریا کرنا شروع کرتی ہے, روتے روتے اچانک سید سجاد کی طرف نگاہ اٹھتی ہے اور سید سجاد کی طرف دیکھنے کے بعد بھائی کا غم بھول جاتی ہے, بھائی کی لاش کو چھوڑتی ہے, دوڑتی ہوئی آتی ہے بیمار کربلا کے پاس, آواز دیتی ہے میرے لال یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے, میں دیکھ رہی ہوں لگتا ہے جس سے روح پرواز کرنے والی ہے. آواز دیتے ہیں بی اما آپ دیکھ نہیں رہی ہے ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا, ہائے میرا بابا نواز رسول علی و فاطمہ کا لال چلتی ہی ریت پر پڑا ہے, کوئی دفن کرنے والا نہیں, ایک جوان بیٹا موجود ہے لیکن اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق خاردار ہے. آواز دی میرے لال صبر کرو, میرے لال صبر کرو, میں نے سنا ہے تم ہی میں جاتا ہوگے اور اپنے بابا کو دفن کرو گے, جدا تم رب تم یہاں تک کہ کوفے کی منزل, کتنی سخت منزل ہے کوفے کی, اس کوفے کے بازار میں بیویاں سر پر اہنا لے جائی جا رہی ہیں اور یہ غیرت دار امام ان مناظر کو دیکھ رہا ہے اور تحمل کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے. کوفے کے بعد شام کی منزلیں, شام کی منزل الگ ہے, کوفے میں پہچاننے والے موجود تھے لیکن شام میں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پتھروں سے استقبال کیا جاتا ہے اہل بیت کا, پتھروں سے اہل بیت کا استقبال کیا جاتا ہے, اس لیے کہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ ترک و دینت یہ خواری ہے, ان خارجیوں نے خروج کیا ہے, اور امیر المومنین معاذ اللہ جسے یزید کہتے ہیں اسے فتح حاصل ہوئی ہے. تو آپ یہ منزل ہے کہ پتھروں سے اس قافلے کا استقبال کیا جاتا ہے. میں کہوں گا کوئی زینب کے دل سے پوچھے, کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ جو ابھی حسین کے سر کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر آیا پیشانی سید الشہداء کے اوپر لگا, ارے نوکے نیزہ کے اوپر جو سر سوار کیا گیا ہے اسے اس کے اوپر بھی رحم نہیں کھایا گیا بلکہ اسے بھی پتھر مارا جا رہا ہے, اور جب پتھر مارا گیا پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا, سید سجاد سے برداشت نہ ہوا, آواز دی واہ مظلوما واہ حسینا. جناب زینب یہ منظر دیکھ کے رونے لگی. ایک مرتبہ ایک بوڑھا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے خدا کا شکر کہ اس نے امیر کو کامیاب کیا اور تم کو رسوا اور ذلیل کیا. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں بھائی کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ آواز دی ہاں ہم مسلمان ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے. فرماتے ہیں بھائی ہمیں تو نہیں جانتا لیکن یہ بتا دے کہ تو نے آئے زمین قربا پڑھی ہے, قل اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا, کہا ہم نے آیت پڑھی ہے. کہا اے بھائی وہ قربا جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہم ہی آل محمد ہے, یہ بتا دے تو نے آئے تقریر پڑھی ہے؟ اس نے آواز دی ہاں ہاں پڑھی ہے. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ اہلِ بیت کا ذکر جو اس آئے تخیر میں ہے وہ ہمارے محمد ہے. یہ دیکھ وہ حسین کا سرنوں کے نیزہ پر, یہ دیکھ وہ بنت رسول بے کجابہ اونٹ کے اوپر, یہ دیکھ یہ حسین کا بیمار ہر کڑیوں اور پیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. وہ ایک مرتبہ اس بوڑھے نے کہا, اے شامیوں ارے ہمیں دھوکہ دیا گیا, یہ آل رسول ہے جنہیں قتل کیا گیا اور جنہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. جزاکم ربکم, کتنی سخت منزل تھی شام کی کہ جس کے سلسلے میں 40 برس تک مولا کے لیا کرتے رہے. جب بھی کوئی کہتا تھا آقا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, فرماتے تھے الشام. جب کوئی کہتا تھا آقا ارے کربلا میں تو بھرا گھر قتل کر ڈالا گیا, آج شام کا ذکر کیوں کرتے ہیں, تو جواب دیتے تھے اے بھائی شہادت تو ہماری میراث ہے اور ہمارے لیے افتخار ہے, لیکن کسی غیر افتار سے پوچھو, وہ اپنی ماؤں بھائیوں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا ناکا کی مہار ناکا اپنے ہاتھ پہ لیے تھے, زمین پہ چلا جا رہا ہو اور مناجین فریاد کر رہے ہو آج ہی سب آیا من بنات رسول اللہ, یہ علی و فاطمہ کے گھرانے کی بہو بیٹیاں ہیں جو اس طرح لائی جا رہی.
الزهراء بابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برجلها حق محمد الله.